سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، جب نگاہ کرم دل کو گرما گئی، جب نگاہ کرم دل کو گرما گئی، جب نگاہ کرم دل کو گرما گئی، آہ خود میری آہوں سے شرما گئی، آہ خود میری آہوں سے شرما گئی، جب نگاہ کرم دل کو گرما گئی، آہ خود میری آہوں سے شرما گئی، شدت غم میں جو بھی دعائیں ہوئی، شدت غم میں جو بھی دعائیں ہوئی، ہر دعا رمضان جو حکیم الامت رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے، یعنی جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے، افطار کا وقت ہونے کا یقین ہو جائے، پھر افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنا خیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد دیر بالکل نہ کرنی چاہیے۔ اس میں اپنی احتیاج کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہے اللہ کے لیے، اب جب کھانے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو جلدی افطار کرنی چاہیے، جلدی کھانا چاہیے کہ جیسے ہم محتاج تھے کھانے کے، اللہ ہی کے لیے رکے ہوئے تھے، تو استغنا نہیں برتنا چاہیے کہ ہم آرام سے کھول لیں گے روزہ، یہ تکبر ہے، بلکہ محتاج بن کے کھانا چاہیے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو تین چیزیں پسند ہیں، غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا، آخر وقت تک سحری کو مؤخر کرنا، اور نماز میں بحالت قیام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا۔ افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا کام ہے۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے، اور اسی طرح سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھا لی جائے، بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو اس وقت کھایا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور مبارک تھا، ہمیں بھی اسی کا اتباع کرنا چاہیے۔ آپ کی تابعداری کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اہل عرب اور خاص طور سے مدینہ والوں کے لیے کھجور بہترین غذا تھی، اور سہل الحصول یعنی آسانی سے ملنے والی اور سستی بھی تھی کہ غربا اور فقراء بھی اس کو کھاتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی ہے، اور جس کو بر وقت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی، اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی پانی کو طہور قرار دیا ہے، اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیک فال بھی ہے۔ بعض مرد اور بعض عورتیں نمک کی کنکری سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ افطار کرنے میں اوقات کا اہتمام اور روزے کی افطاری کے بارے میں اکابر کے کچھ حالات ہیں، اس میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا افطار کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے رمضان کے معمولات وہی ہیں جو غیر رمضان میں تھے۔ بعض حضرات کے یہاں روزے کی افطاری میں کافی معمولات ہیں کہ کھجور یا زمزم سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، میرا تو عام معمول یہ ہے کہ جو چیز افطاری کے وقت قریب ہو، وہ کھجور ہو یا زمزم ہو، گرم پانی ہو، امرود ہو، اسی سے روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کے لیے دو مسرتیں، دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری رحمان یعنی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف یابی کے وقت، یعنی جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اکثر علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ دار کو افطار کے وقت جو فرحت ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ عمل پورا ہو جانے کی وجہ سے کہ خدا پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے یہ کام لیا اور روزہ تمام آفات سے پاک ہو کر پورا ہو گیا، اور بعض نے فرحت افطار کا ظاہری سبب یہ بیان کیا ہے کہ افطار کے وقت بھوک پیاس کے ختم ہونے اور کھانے پینے سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو سید الاولین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور اس میں آگے چل کر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، یعنی جس نے روزہ رکھا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب اپنے روزے کا ملے گا، چاہے وہ خود اپنے پیسوں سے افطار کرے یا دوسرا کوئی اس کو افطار کرائے، اور جو افطار کرائے گا اس کو بھی روزے دار کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اور جو کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو پیاس ہی نہ لگے گی تا کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ افطار کراتے وقت اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ روزے دار سب سے پہلے اس کی چیز سے افطار کرے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار جو چیز سب سے پہلے منہ میں رکھے گا اسی سے روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو خدا رحیم و کریم کی رحمت کو تنگ کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور عنایت بے انتہا ہے۔ اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت روزے دار جو چیز تناول کرتا ہے سب روزے کی افطاری میں شامل ہے، افطار کرتے وقت جو چیز پہلے کھائی اور جس پر افطاری ختم کی سب کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے روزے دار افطار کے وقت جس شخص کی افطاری تناول کرے گا تو ان میں سے ہر شخص کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک کی شان کریمی سے یہی امید رکھنی چاہیے، جو نا حقیقت شناس اللہ پاک کی شان کرم سے نہ آشنا ہے انہی کے دل میں اس بارے میں تنگی ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ حلال کھانے پینے سے افطار کرائے تو رمضان مبارک کی ساعات میں فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں خود جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ شب قدر میں جبریل امین افطار کرانے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جس شخص سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس افطار کرانے کا پورا سامان نہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کا لقمہ بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس شخص کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دودھ کی تھوڑی سی لسی بھی کافی ہے۔ حضرت سلمان نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے یہ بھی موجود نہ ہو تو کیا ارشاد ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم تر فضیلت حاصل کرنے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا عزوجلال روزانہ افطار کے وقت ایسے 1,000,000 آدمیوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، مگر ایسے مبارک ایام میں ایک بدنصیب شخص ایسا بھی ہے جس کی مغفرت نہیں کی جاتی اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے شراب سے روزہ افطار کیا۔ حرام سے افطار کرنے کی یہ نحوست ہے کہ ایسی کریم کی نظر کرم سے بھی محروم ہو گیا، اور یقین کر لیجئے کہ جس شخص کی رمضان مبارک میں بھی بخشش نہ ہوئی اس سے زیادہ بدبخت اور محروم قسمت کوئی نہ ہوگا۔ رمضان مبارک میں خاص طور سے ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، غرور اور تکبر کرنا، کسی مسلمان سے ناحق بغض اور حسد اور کینہ رکھنا۔ بغض اور حسد اور کینہ دل میں رکھنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے۔ ریاکاری اور دکھاوا کرنا، بے جا کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچانا خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، ظلم کرنا، جوا کھیلنا، تہمت اور بہتان لگانا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غیبتوں کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برائی اس میں ہوتی بھی نہیں تو پھر وہ تہمت اور بہتان ہو جاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نامحرم عورتوں یا ان کی تصاویر دیکھنا، گانا خود گانا یا ریڈیو وغیرہ پر سننا اور ٹیلی ویژن دیکھنا، روزے میں ان سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اور یہ باتیں تو رمضان اور غیر رمضان ہر حال میں حرام ہیں، لیکن چونکہ زمانہ مبارک ہے رمضان کا، اس مبارک زمانے کے اندر گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، اس لیے خوب حفاظت رکھنی چاہیے۔ کوئی نشانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت فانذر عشیرتک الاقربین فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش حتى اجتمعوا فقال ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك صائر اليوم علي هذا اجتمعتنا فنظرت تبت يدا ابي لهب وتب متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آج دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا تھے اور آپ کے تمام جو قبیلے والے تھے سب کے سب اس وقت کافر تھے، بڑے بڑے سردار بھی تھے اور ان کے قبیلے والے بھی تھے، تنہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ آج تو ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور جگہ جگہ مساجد ہیں، دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، دین کی ترویج بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ہم شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا ہے اور نماز کی پابندی کرنا مشکل ہے اور کیبل اور اسمارٹ فونوں کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر تنہ تنہا تمام کفار کو للکارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یعنی قریش کے فرقوں اور جماعتوں کو بلانا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ جنگل میں ایک لشکر آ کر اترا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ قریش نے کہا، ہاں آپ ہمیشہ ہمارے تجربے میں سچے ثابت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے پر معمور ہوا ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے سامنے سخت عذاب موجود ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تجھ پر سارے دن ہلاکت ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، کیا ایسی بات کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے یہ فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، میرا اور تمہارا اس حال اس شخص کی مانند ہے جس نے دشمن کے لشکر کو دیکھا بس وہ اپنی قوم کو دشمن کے قتل و غارت سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھا تاکہ قوم کو آواز دے کر آگاہ کرے، لیکن پھر اس خوف سے کہ کہیں دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اس نے پہاڑی پر سے یہ چلانا شروع کیا، یا صباحا، یعنی دشمن کی غارت کری سے بچو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، معاشرت کی چند سنتوں میں سے مزید سنتیں۔ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ جب جماعی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا، یا بندر نظر آ گیا، یا الو بولا، تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں واقع معراج شریف میں پھر آپ کے عروج الی السماوات کا ذکر کیا، اور ایک روایت میں آپ نے بالخصوص تین پیغمبروں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار یعنی دوزخ کے خازن کو بھی دیکھا۔ ظاہراً اس اقتران ذکری سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو، کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے، جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت یعنی طریق دین کو اختیار فرمایا، پھر آسمان کی طرف عروج کیا۔ اور احمد کی حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک برتن دودھ کا اور ایک شہد کا آیا ہے، اور بازار کی روایت میں تین برتن آئے ہیں، دودھ اور شراب اور پانی۔ اور شداد بن اوس کی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد نماز کے مجھ کو پیاس لگی، اس وقت یہ برتن حاضر کیے گئے، اور جب کہ میں نے دودھ کو اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔